بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 اگست 2007 مسجد دارالسلام باغ جینا لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ توبہ کی روشنی میں منافقین کا کردار کے موضوع پر خطاب فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے واعمالنا من الریاء اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے والسنتنا من الكذب اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما واعیننا من الخیانہ اور آنکھوں کو خیانت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے آمین یا رب العالمین محترم حاضرین میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سورہ مبارکہ مدنی سورہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مکہ فتح ہو چکا ہے یعنی سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اس کا معنی یہ تھا کہ عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب آ گیا اور جیسے ہی آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے حرم میں داخل ہوئے اور پھر خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیا بت توڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ آپ یہ فرما رہے تھے وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلْ كَانَ زَهُوقًا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا مٹ گیا نابود ہو گیا ختم ہو گیا اور باطل تو ہے ہی ختم ہونے والا ساتھ ساتھ آپ یہ آیت مبارکہ دہرا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بتوں کو گرا رہے تھے بہرحال اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد اگلے ہی مہینے دوسری بڑی بستی جہاں بڑے بڑے سردار تھے طائف اور جس پر اہل عرب کو بڑا زوم تھا اور اس لیے مکے والے کہا کرتے تھے جس پر جو ان کا قول قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم کہ کیوں نہیں یہ قرآن ان دو شہروں میں سے جو بڑے لوگ تھے ان پر نازل ہوتا ہے یا مکے کے کسی سردار پر نازل ہوتا یا طائف کے کسی بڑے خاندان بڑے لوگ بڑے سردار پر نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم ان کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت وہ جسے چاہے اپنا نبی اور رسول منتخب فرما لے تو بہرحال اگلے مہینے یعنی رمضان میں خانہ مکہ فتح ہوا اور شوال میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں طائف کو فتح کر لیا تو اب عرب کی حد تک اسلام غالب آ گیا اور جوک در جوک اور فوج در فوج قبیلے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے لامحالہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی نقطہ نظر کوئی نظریہ غالب آتا ہے تو اس کے مخالف جو نظریات ہوتے ہیں اب ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ نظریہ کہیں ہماری حدود کے اندر بھی داخل نہ ہو جائے اور اس کو روکنے کے لیے پھر وہ سر دڑ کی بازی لگاتے ہیں ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں یہی ہوا کہ اس وقت کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی تھی ایک کیسر روم اور کسرا ایران کا ان کی صدیوں سے آپس میں ہی جنگیں چلی آتی تھی کبھی انہوں نے عربوں کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ ان کے علاقے کے اوپر حکومت بھی کی جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اجڑ قوم ہے، ان پڑھ قوم ہے، جنگلی قسم کے اور صحرائی لوگ ہیں، ان پر حکومت کرنا بھی اپنے وقت اور مال کا ضیاع ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین عرب کے اوپر غالب کر دیا، اور چونکہ اس سے پہلے سن 6 ہجری میں جبکہ معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ دیے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ایران کے بادشاہ، کسرا روم کا، نشاہ نجاشی کو، مصر کے بادشاہ کو، جتنے بھی اس وقت کے معروف دنیا کے بادشاہ تھے ان کے خطوط لکھ دیے، اور جس کا آغاز آپ فرمایا سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اور پیغام یہ تھا کہ تم اسلام کو قبول کر لو، سلامتی میں رہو. یعنی اب دنیا کے اوپر اللہ کا یہ کلمہ جو ہے وہ سر بلند ہو کر رہے گا. تو لہذا وہ یہ سمجھ رہے تھے، پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے جو وہیں دب کر ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ عرب کے ریگستان میں ہی ختم ہوگا. لیکن جب اس کلمہ عرب کی حد تک غالب آ گیا تو اب انہوں نے چھیڑ خانی جو ہے وہ شروع کی. لہذا سن 9 ہجری میں، یعنی 8 میں مکہ فتح ہوا، اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ کیسر روم وہ بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرما دیا، یعنی اعلان کر دیا اور ہر ایک کو پابند کیا کہ وہ اس مہم میں حصہ لے گا، کیونکہ اس دفعہ مقابلہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ ہے. اس سے پہلے جتنی بھی مسلمانوں نے جنگیں لڑی تھی کسی میں لازم نہیں تھا کہ سبھی اس میں جائیں، بلکہ جو آ گیا ٹھیک ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بدر میں 313 تھے، احد میں 1000 تھا، اس میں سے بھی 300 عبداللہ بن ابی لے کر الگ ہو گیا منافقوں کا سردار، یعنی 700 نے 3000 کا مقابلہ کیا. اسی طرح دیگر جنگوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرما دیا اللہ کے حکم سے کہ ہر کوئی جائے گا، اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا مسلمانوں کا. اور اس سے پہلے جو منافق چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، جو پہلے ہیلے بہانے کر کے بچ جاتے تھے، جنگ میں نہیں جاتے تھے بلکہ سفر کے دوران ہی واپس آ جاتے تھے، پھر بھی ان سے درگزر کیا گیا. لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو سن 9 ہجری میں، اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس پر تبصرہ ہے، یہ جنگ تبوک جو ہوئی ہے کیسر کے خلاف، اس پر کیا روش اختیار کی ان منافقین نے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یہ واحد سورہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا، اور اس کی حکمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکمت ایک یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ننگی تلوار ہو، یعنی اس کے اندر کفار کے خلاف بھی دو ٹوک اور بڑے جارحانہ انداز میں اس کا آغاز کیا گیا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برات کر دی کہ اب 4 مہینے ہیں کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس، یا تو اسلام قبول کر لے یا اس زمین عرب کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے، یا پھر 4 مہینوں کے بعد قتل عام شروع ہو جائے، اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. اسی طرح منافقوں کے بارے میں بھی یہاں بالکل واضح کر دیا گیا، ان منافقوں کو کھول دیا گیا، اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں انہیں ایک ایک کر کے اس سورہ مبارکہ میں عیاں کر دیا گیا. جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں بھی آپ نے دوران تلاوت محسوس کیا ہوگا کہ اس میں منافقوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور پھر اختتام پر اہل ایمان کا ذکر بھی آیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر، جو کہ شروع ہو چکا تھا اسی وقت سے جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر مارکہ وہاں سے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی نسل کے ساتھ شیطان نے یہ جو ہے وہ مارکہ اس کا جاری ہے اور قیامت تک رہے گا. اب اس میں دو بڑے گروہ ہوئے، ایک تو اہل ایمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جن کا سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا، کہ وہ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اسی طرح آگے ان کی صفات بیان کی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی اور اس کتاب پر بھی. اور دوسرا گروہ ان کے مد مقابل ہے، اور وہ ہے کٹر کافر، ہٹ درم، جو کہ جانتے بوجھتے اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے. پھر تیسرے گروہ کا بھی وہاں تعارف کروا دیا گیا کہ اس مارکہ خیر و شر میں، مارکہ حق و باطل میں، ایک تو وہ ہے جو جن کا پلڑا اسلام کے، جن کا وزن جو ہے اسلام کے پلڑے میں ہے، اور ایک وہ ہے جن کا وزن جو ہے کفر کے پلڑے میں. ایک تیسرا عنصر بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا وزن دونوں طرف رکھے تاکہ پلڑا جس طرف بھاری نظر آئے اس طرف چھلانگ لگا دی جائے، جس کو سورۃ النساء کے اندر بھی اللہ نے کھولا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب میں رہتے ہیں، گم گو کی کیفیت میں رہتے ہیں، نہ کھل کر اسلام کی طرف آتے ہیں نہ کھل کر کفر کی طرف جاتے ہیں. اور اس کردار کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی گھٹیا اور گھنونا کردار واضح کیا ہے، بلکہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے قرآن حکیم نے. اس لیے کہ کافروں کی سزا تو جہنم ہے، لیکن منافق کی سزا فرمائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کیونکہ نفق کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں، اسی طرح وہ جو گو ہوتی ہے اس نے اپنا بل، جانور جو ہوتا ہے بل، اس طرح بنائی ہوتی ہے کہ دو سوراخ ہوتے ہیں تاکہ دشمن ایک سوراخ سے آئے وہ دوسرے سوراخ سے نکل جائے. تو منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دو رخا ہو، دوگلی پالیسی رکھنے والا، دو منہ ہو، یک رنگی اس کے اندر نہ ہو، دو رنگی اس کے اندر پائی جائے. قرآن حکیم میں ایسے کردار کو سب سے زیادہ گھٹیا کردار قرار دیا گیا، اور اسی لیے دیکھیے کہ صحابہ کرام اس سے اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنے خائف رہتے تھے، کہ اکثر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں غسیل الملائکہ بنے ہیں، یعنی وہ صحابی جن کا غسل فرشتوں نے دیا تھا، کیونکہ یہ حالتیں غسل میں تھے کہ ادھر سے اعلان ہوا کسی جنگ کا اور یہ اسی حالت میں جنگ کے لیے نکل گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. بعد میں ان کی اہلیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حالت جنابت میں تھے، غسل کی حالت میں تھے. تو جب دیکھا گیا، ان کی لاش ملی تو دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی بہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے اسے غسل دے دیا. تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس اپنے گھر آئے، اپنے بیوی بچوں کے دن اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، ہنسی مذاق میں تھے کہ ایک دم ان کا خیال آیا کہ جو کیفیت میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھی اس کیفیت میں بہت ہی فرق ہے. انہوں نے سمجھا کہ اسی کو منافقت کہتے ہیں، کہ وہاں کچھ یہاں کچھ. لہذا ایسا ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ وہ چیختے ہوئے گلی میں نکل آئے اور کہنے لگے، کہتے ہوئے جا رہے ہیں، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا واقعہ بیان کیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز یا بہت زیادہ متقی شو نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہو جاتی، حالانکہ یہ وہ ہستی ہے کہ انبیاء کے بعد افضل انسانیت کے اندر، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. لہذا دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ منافقت نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے. ہاں یہ کیفیت تو انسان پر ہر وقت طاری نہیں رہ سکتی جو میری محفل کے اندر، اور خدا کی قسم اگر وہ کیفیت جو میری محفل میں ہے ہر وقت تمہارے اوپر طاری رہے تو فرشتے آ کر بستروں پر بازاروں میں تمہارے ساتھ مسافے کرے، یہ تو وقت وقت کی بات ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ صحابہ نفاق سے، اس منافقت سے اتنا ڈرا کرتے تھے اور اسی لیے جو میں نے آغاز میں دعا پڑھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے. اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہے وہ اس سے اتنا زیادہ خائف اور ڈرا کرتے تھے اس منافقت سے. لیکن بہرحال مدینہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے اور جن کا سربراہ یا سرگنا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، حالانکہ وہ بھی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کے کہتا لوگوں سے، لوگوں دھیان سے سننا، خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے سورہ منافقون نازل فرما دی اور کہا کہ جب یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بات سب فی سب صحیح ہے لیکن ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جھوٹی ہے، اس لیے کہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں ان کا دل وہ نہیں مانتا. تو بہرحال یہ جنگ تبوک جو ہے جو کہ مدینہ سے شمال کی طرف یعنی ملک شام کی طرف یہ علاقہ ہے تبوک کا جو اب سعودی عرب کے حدود میں ہے، یہ تقریباً 600-700 کلومیٹر بنتا ہے مدینہ سے. سخت گرمی کا موسم ہے، ایک سے ایک سال پہلے مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، اس سال فصلیں پک کر تیار ہیں، بس کاٹنے کے قریب ہے، اور ادھر سے حکم آتا ہے کہ سب مسلمان نکلیں گے، جو بھی جنگ کرنے کے قابل ہے مرد وہ لازمن نکلے گا. لہذا یہ ایک بہت بڑا جیسے میں نے عرض کیا ایک ٹیسٹ تھا مسلمانوں کا، ایمان والے نکلے، پھر جو جس کے پاس تھا اس نے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اسی میں وہ واقعہ حضرت ابو بکر کا بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا اس کا آدھا لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ بما ساز و سامان سارا کچھ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے محنت مزدوری کر کے جو ہاتھ لگا وہ پیش کر دیا. لیکن منافقوں نے اپنے مال کو بھی بچانے کی کوشش کی اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کی. نہ صرف اپنے مال اور جان کو بچانے کی کوشش کی بلکہ جو جا رہے تھے ان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا، جو اللہ کے اس کام کے لیے جو بھی لے کر آئے تھے مال یا جو بھی ان کے پاس موجود تھا اس کا بھی مذاق اڑایا، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ صدقہ دینے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے جی لو یہ چند سیر کھجوریں لے کر آیا ہے اور اس سے چلے ہیں دنیا کی سپر پاور کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس ڈھالیں ہیں، نہ ان کے، یہ تو بس گئے اور اب واپس نہیں آئیں گے، جس کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو بہرحال یہ پس منظر ہے ان آیات کا کہ جس میں منافقین کے مختلف پہلوؤں میں سے چند پہلو ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے میں سے ایسے عناصر کی بے کنی اور سرکوبی کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ان کی مثال اگر ایسے کردار طاقتور ہو جائیں تو پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اسلام کی جڑیں کھودنے کے مترادف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یا علمو، کیا یہ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے ان کے مد مقابل آ جائے فإن له نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے. یعنی ایک مقابلہ تو ہو رہا ہے حق اور باطل کا، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والے ہیں اور ایک طرف دشمن ہے، وہ تو آئے ہی اسلام کے مقابل ہے لیکن خود مسلمانوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے، یعنی وہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے اہل اسلام کو، تو اسے جان لینا چاہیے انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے تو آگ ہے جہنم کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی رسوائی ہے. سب سے بڑی رسوائی قرآن نے جو جسے قرار دیا ہے وہ آخرت کی رسوائی ہے. دنیا میں تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی اس کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں, لیکن یہ چند روزہ ہے اصل رسوائی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کے اختتام میں بھی جو دعائیں آئی ہیں اس میں اہل ایمان کی دعا کا ایک حصہ ہے, وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے اللہ ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا, اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ, اور تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. اس لیے کہ جو اس دن رسوا ہو گیا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے ان کے لیے تو بڑی جو ہے وہ خسارہ ہے, بڑی رسوائی ہے, بڑی ذلت ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. اب وہ اپنی محفلوں میں باتیں تو کرتے تھے, یہودیوں کے ساتھ مل کر بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, ان کو نعوذ باللہ گھٹیا ثابت کرنے کا ہر ہتھکنڈا اختیار کرتے تھے, لیکن دل میں ساتھ ساتھ ان کے کھٹک بھی رہتی تھی, ڈرتے بھی رہتے تھے کہیں کوئی اللہ تعالیٰ ایسی سورہ مبارکہ نہ نازل کر دے, ایسی آیات نازل نہ ہو جائیں کہ جس سے ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے, ان کے دل کی باتیں کہیں سامنے بتا نہ دی جائے. تو دل میں وہ ڈرتے بھی رہتے تھے. قل استہزئوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مذاق اڑاؤ, اڑاتے رہو مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ ضرور نکال باہر کرے گا, ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو. یعنی جو تم نے خول اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ان خولوں کو توڑ دے گا, تم ظاہر ہو جاؤ گے کہ کیا آیا ہو جاؤ گے معاشرے کے سامنے, یا جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ انسان ننگا ہو جائے گا, اس کی ہر چیز واضح ہو جائے گی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں, اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم اس طرح کی روش کیوں اختیار کرتے ہو, کیوں ایسا رویہ جو ہے تم نے اختیار کیا ہوا ہے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ ضرور کہیں گے, اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, کہ جی ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے, ہم کوئی دل سے تھوڑے کہہ رہے تھے, ہم تو کھیل تماشا بس ایسے دل لگی کر رہے تھے. یعنی سارا کچھ کرنا بھی اور سوچے سمجھے طریقے سے کرنا, جان بوجھ کر کرنا, اور جب کہیں کوئی گرفت کی جائے تو کہتے جی ہم تو ایسے بس مذاق کر رہے تھے, دل لگی کر رہے تھے, بحث مباحثہ کر رہے تھے, ڈائلاگ کر رہے تھے, سوچ وچار کر رہے تھے, ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ دل سے اسلام کے خلاف ہو. انما کنا نخوض ونلعب, اب اس کا جواب سنیے. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مذاق کرتے ہو, تمہیں اور کوئی موضوع نہیں ملتا مذاق کے لیے, تمہارے ساتھ بحث مباحثے کے لیے کوئی اور ٹاپکس تمہارے پاس نہیں ہے, کیا اللہ اس کا رسول اور اس کی آیات رہ گئی ہیں مذاق اڑانے کے لیے. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, آگے فرمایا لا تعتذروا, معذرت نہ کرو, بہانے نہ بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کفر کر چکے ایمان لانے کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ وہ کلمہ گو بعد میں بھی رہے, جنگ تبوک سے واپس جب آگئے مسلمان پھر بھی انہیں کافر نہیں کہا گیا, ایسا کافر کہ جیسے کٹر کافر ہوتا ہے, پھر بھی وہ مسلمان رہے, مرے ان کا جنازہ بھی پڑھایا گیا, لیکن قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے یعنی کہ تم اللہ کی نگاہ میں بظاہر نام کے مسلمان تو ہو لیکن حقیقت میں تم کفر تک پہنچ چکے ہو. قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے, ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں, یعنی ایسے لوگ جو غیر شعوری طور پر تمہارے ساتھ لگے ہوئے تھے, جنہیں علم نہیں تھا, جو حالات کے سے تاثر لیتے ہوئے متاثر ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ لگ گئے تھے, یا آج کی اصطلاح میں اگر کہیں کہ میڈیا نے ان کے مت مار دی تھی, اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم زبان ہو گئے، انہی کی بولی بولنا شروع ہو گئے جو سوچے سمجھے طریقے سے منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ایک گروہ کو تو معاف کر دیں، نعذب طائفتن، اور دوسرے گروہ کو ہم سزا دیں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم تھے، انہوں نے جرم کیا تھا، انہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی. اب آپ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی روش کیا ہوتی ہے، اور اس میں سے مجھے بھی اور ہر ایک کو جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ آج میری کیفیت ایسی تو نہیں ہوگی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق جو ہے مرد اور عورت یہ ایک دوسرے میں سے ہے. المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا انداز کیا ہو جاتا ہے، کہ برائیوں کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے مٹھی کو بند کر لیتے ہیں. کیا مقصد؟ کہ حق کے لیے، اسلام کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، برائی کے لیے ان کے ہاتھ بھی، ان کے خزانے بھی، ان کی جیبیں بھی، ان کی تجوریاں وہ کھلی ہوئی ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، اور تحقیق جان لو کہ منافق ہی دراصل نافرمان ہے. جب انسان منافقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر نافرمانی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی، وہی فاسق ہے، نافرمان ہے. وعد اللہ، اب اللہ کا وعدہ سنیے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یا اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے. یعنی یہاں بھی جمع کر دیا منافقوں کو کفار کے ساتھ، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، کہ جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولعنہم اللہ، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ان پر اللہ نے لعنت کہی، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے. ولہم عذاب مقیم، اور ایسے لوگوں کے لیے قائم رہنے والا، برقرار رہنے والا دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. تو حضرات، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پس منظر میں جنگ تبوک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نکلے، لیکن منافقوں نے آ کے بہانے بنائے. کسی نے کہا جی میری بیوی بیمار ہے، کسی نے اور بہانہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے. لیکن اصل جو بات بیان کی گئی ہے کہ اس وقت جو حق اور باطل کا مارکہ تھا، اور اس میں لازم تھا کہ تم شامل ہو جاؤ حق کے ساتھ، تم نے الگ رہ کر دراصل اپنا وزن جو ہے وہ کفر کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، کفر کو مضبوط کیا ہے. بلکہ جو لوگ چلے بھی گئے تھے کچھ منافق، وہاں بھی جا کر، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں، اور اس لشکر کو جیش العسرہ کہا گیا، تنگ دست فوج، ایسی فوج کہ جس کے پاس نہ پورا کھانے کا سامان ہے نہ سواریاں پوری ہیں. چھ چھ صحابہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ باری باری سواریوں پر سوار ہوں گے، اور 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور دیا گیا. سخت گرمی ہے، اور مد مقابل 3 لاکھ کا لشکر ہے، 30,000 ادھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں، تبوک کے علاقے میں گئے، اور وہاں 20 دن تک آپ جا کر بیٹھے رہے، تشریف فرما ہوئے، یعنی پڑاؤ ڈالا، ارد گرد کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا. کیسر روم اپنی فوج کی برتری کے باوجود، یعنی اس کی تعداد کی جو کثرت تھی، اس کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو راہبوں نے ان پیشین گوئیوں سے بھی واضح کیا ہوا تھا. اس لیے اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی اکیلے بھی ہوئے تو پھر بھی میرا 300,000 کا لشکر کچھ نہیں کر سکے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں پڑاؤ ڈالے رکھے اور 20 دن کے بعد آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. لیکن اس دوران بھی منافقوں نے یہ کہا جن کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں, ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں اب کل ان کا پتہ چلے گا, پہلے تو عربوں سے لڑتے رہے, اب ان کا مقابلہ ایک واقعتاً جو ایسی فوج ہے کہ جو جسے ہم ٹرینڈ آرمی کہتے ہیں, تربیت یافتہ لوگ ہیں اور یہ ایک منظم فوج ہے. پہلے تو قبائل کے ساتھ لڑے اور ٹھیک ہے انہوں نے فتوحات حاصل کر لی, ہمارے اندر بھی انتشار تھا, کوئی منظم نہیں تھے عرب, اب تو ایک منظم قوت کے خلاف جا رہے ہیں اور کل ان کی بہادری کا پتہ چل جائے گا. کل کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں آئے گا. ایسی ایسی باتیں جو ہے ان منافقوں نے وہاں کہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. مثلا ایک محفل کے اندر چند منافق بیٹھے گپے لگا رہے تھے اور اس نے کہا جی کیا رومیوں کو بھی تم لوگوں نے عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے, کل دیکھ لینا کہ جب یہ سورما لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوں گے, یعنی یہ مسلمان کر رسیوں میں بندھے ہوں گے. اور دوسرے منافق نے کہا کہ مزہ تو تب آئے گا کہ جب ان کو باندھا جائے, پکڑے جائیں یہ مسلمان اور اوپر سے پھر 100 کوڑے بھی لگائے جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہے. کن کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف, کہ نہ صرف یہ پکڑے جائیں بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ 100 کوڑے بھی لگیں ان کو تو پھر مزہ آ جائے گا. اب آپ اندازہ لگائے کہ اگر یہی انداز آج کوئی مسلمان اختیار کرے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حق کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے وہ در بدر ہے, ان کے بارے میں اگر ایسی باتیں اور ایسی روش اختیار کی جائے تو کیا اس سے الگ ہے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوئی تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ روش ہے جو انہوں نے اختیار کی. اور یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے, ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہے. جیسے کہ اگلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. اور کرتے کیا ہے؟ یامرون بالمنکر, نیکی برائی کا حکم دیتے ہیں, وہ ینہون عن المعروف اور معروف سے منع کرتے ہیں, اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں. یعنی ان کا مال حق کے لیے صرف نہیں ہوتا, برائی کی ترویج کرنا چاہتے ہیں اور نیکیوں سے روکنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم برائی کو چھوڑ دو گے, نیکیوں کو چھوڑ دو گے اور برائیوں کو اختیار کر لو گے. بڑی طویل حدیث کا اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے. تو صحابہ اکرام نے حیران ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی, ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم برائیوں کو اختیار کر لیں اور نیکیوں کو چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ دیکھو گے. تو صحابہ حیران ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ برائی کا حکم دیا جائے گا اور نیکی سے منع کیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں, برائی کا حکم دیتے ہیں. تو منافقین کی مشترک خصوصیت ہے, ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہے. کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں, ان کے مشورے, ان کی ہمت افزائیاں, ان کی اعانتیں, ان کی سفارشیں, ان کی تعریف, ان کی مدہ سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی, دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے, دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے اور کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے, یعنی برائی کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے. یہ سب کچھ آج آپ سنتے اور سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اٹھو اٹھو, کس کے خلاف اٹھو؟ بنیاد پرستی کے خلاف اٹھو. بنیاد پرستی سے مراد حقیقی اسلام ہے. دہشت گردی کے خلاف اٹھو. کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنے والوں کے خلاف اٹھو. روشن خیالی کے علم بردار بن کر اٹھو. کیا مطلب؟ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے جو افکار حقیقی افکار ہیں، یہ دقیانوسیت ہے، اس کے خلاف اٹھو. سیدھی سی بات ہے، کوئی لاگ لپٹ اس میں نہیں ہے. الفاظ بدل گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں میری امت میں بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے تھے، جس طرح انہوں نے شرابیں پی اس کے نام بدل دیے، بدکاریاں کی اس کے نام بدل دیے، تم بھی ایسے ہی کرو گے. زنا کرو گے اس کا نام بدل دو گے، شراب پیو گے اس کا نام بدل دو گے، چاہے اس کا نام لبرلزم رکھ لو، ثقافت رکھ لو، جو مرضی نام رکھ لو. تو عرض کیا گیا ہے کہ دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس کو حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، اور برائی کرنے والوں کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. بخلاف اس کے کوئی بھلا کام اگر ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کے دلوں پر صدمہ آتا ہے، اور اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اور اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی. اس کی طرف کسی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی روح جو ہے وہ بے چین ہونے لگتی ہے، ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کتنے ہی کنجوس یا بڑے خرچ کرنے والے. بہرحال ان کی دولت یا ان کی تجوریوں کے لیے ان کے لیے ہوتی ہے جو حرام کے راستوں پر خرچ ہوتی ہے. بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ نادار اور مفلس کوئی نہیں ہوتا. تو یہ حضرات محترم کردار ہے منافقوں کا، جو اس سورہ مبارکہ میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. آگے فرمایا کہ اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہے جہنم اور رسوائی کا وعدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے. کل لذیر من قبلکم کانوا اشد منکم قوتم و اکثر اموالا، تم سے پہلے جو لوگ آئے وہ تم سے مال میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، اور انہوں نے اپنے حصے کی دنیا سے فائدہ اٹھایا، خوب عیاشیاں کی، خوب مال جمع کیا، اور اللے تللے اور ہر قسم کے راگ رنگ کی محفلیں انہوں نے بھی سجائی تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. فاستمتعتم بخلاقکم، اب اسی طرح تم بھی اپنے دنیا کا فائدہ اٹھا لو، خوب جو ہے وہ رنگ رلیاں منا لو. کم استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں نے کیا تھا. وخذتم کالذین خاضوا، اور تم بھی جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہو جیسے کہ پہلوں نے جو ہے وہ قدم ڈالے تھے، تم بھی اپنے قدم اسی طرح ڈالو. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال حبط کر دیے گئے. تو اس سے ہمارے سامنے جو بات آئی کہ منافقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کی توجہ آخرت سے ہٹ کر صرف اسی دنیا پر ہو جائے، وہ سمجھے کہ بس یہی دنیا ہے، لہذا کھاؤ پیو عیاشی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، اپنوں کو بیچ کر پیسہ حاصل کرو، اپنے وطن کو بیچ کر، اپنے نظریات کو بیچ کر پیسہ حاصل کرو، خزانے کو بھرو، اس سے عیاشیاں کرو، بدکاریوں کو عام کر دو، رنگینیوں کو عام کر دو. تو اللہ فرماتا ہے جیسے پہلوں نے اس سے فائدے اٹھائے تھے تم بھی اٹھا لو، جیسے پہلے خوشگپیوں کے اندر پڑے رہے، برے کاموں میں ہی لگے رہے، تم بھی برائی کے اندر ملوث رہو. لیکن ہوگا کیا کہ دنیا اور آخرت میں اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، نہ دنیا میں عزت ہوگی نہ آخرت میں عزت ہوگی. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، اور آخرت کی رسوائی تو ہے ہی. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس خبریں نہیں پہنچی. الم یاتہم نبا الذین من قبلہم، آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے جو پہلے رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں علیہم الصلات والسلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ قصے کہانیاں نہیں ہے، اور اس کو اتنا ریپیٹ کیا گیا ہے، اتنا بار بار دہرایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو. فاتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. یہ صرف ثواب کے لیے نہیں کہ پڑھو اور دس دس نیکیاں حاصل کرتے رہو، ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اصل حاصل یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. تو فرمایا کہ تم سے پہلے جیسے قوم نوح گزری اللہ نے اسے غرق کر دیا، قوم عاد اور ثمود جس کے اوپر آندھی اور طوفان بھیجے ان کو ملیا میٹ کر دیا، وہ قوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ اصحاب مدین اور وہ مدین والے جو کم ناپتے تھے اور کم تولتے تھے انہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، والمؤتفقات اور ان بستیوں کو دیکھو جو الٹی پڑی ہے. یہ کون سی بستی ہیں؟ یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں. اور ان کی برائی کیا تھی؟ کہ یہ مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے، یہ رنگینیاں انہوں نے بھی اختیار کی تھی اور تم بھی انہی کی ترویج اپنے معاشرے میں کر رہے ہو، یہی حالات اور واقعات تم بھی اپنی قوموں کے اوپر جو ہے وہ لے کر آ رہے ہو، تو ٹھیک ہے تم کرتے رہو. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا تھا، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. یعنی اس دنیا کا توازن انہوں نے بگاڑا تھا، اللہ نے انسانیت کو ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے برائی کا، حق کی بجائے باطل کا، اور خیر کی بجائے شر کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے وہ پہلی قوم تباہ و برباد ہو گئی. اگر تم بھی یہی روش اختیار کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، دنیا کا چند روزہ سامان ہے، تم اس کو اختیار کرو، لیکن ہوگا کیا کہ دنیا اور آخرت کی ذلت تمہارا مقدر بنے گی. حضرات، آج ہم پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھیں، اور خاص طور پر جو اس کے ہمارے رکھوالے ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے سربراہان ہیں، ان کی کیفیت کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ اہل ایمان میں زندہ رکھے، اور اہل ایمان کے ساتھ ہی ہمیں وفات دے. وتوفنا مع الابرار، اے اللہ نیکوں کے ساتھ ہمیں موت دینا، چاہے دنیا میں ہم فاقوں میں مر جائے لیکن ہمیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا ساتھی بننے کی توفیق دینا، ہمیں اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنے کی توفیق دینا. ہم منافقوں کی طرح دونوں طرف جو ہے وہ اپنا وزن ڈالنے کی کوشش نہ کریں. ہاں یہ کیفیت اختیار کریں گے تو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا وزن کفر کے پلڑے میں پڑ رہا ہے، جس طرح اس وقت عالمی طاقت جو ہے وہ اہل اسلام کے سامنے آ گئی اور مذاق اڑایا گیا کہ یہ 30,000 لاکھوں کا کیا مقابلہ کریں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. کہیں آج ہماری روش بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے؟ کیا ہماری زبانیں بھی یہی انداز تو نہیں، یہی بول تو نہیں بول رہی کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کفر سے ٹکر لینے والے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی روش، جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، وہ جڑیں نہیں کھوتے ایک دوسرے کی، ان کی ٹانگیں نہیں کھینچتے. جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کے خلاف بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی غلطیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے پشت پناہ بن جاتے ہیں. اور آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہے مسلمانوں میں اور دینداروں کے اندر بھی، کہ جو دین کا کام کرنے لگتا ہے ہم اس کے اندر بھی 100 کیڑے نکال دیتے ہیں، تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کفر کی ہی دراصل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم ان کو پاس جائیں، انہیں سمجھائیں، ایک دوسرے کے ہم حمایتی بنے، پشت پناہ بنے، نہ کہ دینداری ایک دوسرا گلا کاٹنا شروع ہو جائے، انہیں کی جو ہے وہ ٹانگ کھینچنا شروع ہو جائے. بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اہل ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. پہلے کردار پر فرمایا لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، وہ رحمت سے دور ہے منافق مرد اور عورتیں. اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. دو حدیثیں بار کا سن لیجئے بس. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور نیکیوں کا حکم دو گے، یعنی آپ فرما رہے کہ نیکیوں کا حکم دو. یہ اس امت کے ہر شخص کا فریضہ ہے. او لَيُوشِكَنَّ اللَّهَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، یا اندیشہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر سزا نافذ کرے گا، تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا. ثم تدعونہ، پھر تم سب اس سے دعائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، تراویوں میں بھی، حرم میں بھی، قنوت نازلہ بھی پڑھو گے. فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری پکاروں کو اللہ سنے گا نہیں، دعائیں قبول نہیں کرے گا، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تم سر انجام نہیں دیتے. دوسری حدیث مبارکہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، میں متن نہیں پڑھ رہا، اس کا صرف ترجمہ سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث مبارکہ بھی مسلم شریف نے روایت کیا ہے اسے، اور یہ دوسری حدیث بخاری کی ہے، بخاری شریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود میں کوتاہی کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے احکامات نافذ دیے ان کو توڑتا ہے یا اس میں کوتاہی کرتا ہے. آج تو توڑنے سے بات آگے جا چکی ہے، آج تو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وقت کا حکمران کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، بے حیائی کو ترویج دی جا رہی ہے، سود کو ایک تو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا، حالات ایسے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا حمایتی بن جانا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا، چاہے وہ حامد کرزئی ہو یا کوئی اور حکمران ہو، جو ہے ہی غیروں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے، وہ مسلمانوں کا کیا سنواریں گے؟ وہ چاہے جتنے مرضی جرگے کریں، کیا ان جرگوں کے اندر سے اسلام کی حمایت نکلے گی، اسلام کا فائدہ ہوگا؟ بلکہ وہ عالمی ایجنڈے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر نتیجہ اسلام کے حق میں نہیں نکلتا. سب سے بڑا رونا تو یہ ہے، اگر یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر اس کا فائدہ اسلام کو ہو، پھر تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی غلطیاں کوتاہیوں سے بھی درگزر کیا جائے، ان کے ظلم و ستم سے بھی درگزر کیا جائے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر اسلام کے ہی نقصان ہو، اسلام کی ہی جڑیں کھوکھلی کی جائے، تو پھر کیا ہم کسی پر امید رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اور جو اللہ کی حدود میں ملوث ہونے والا یعنی اسے توڑنے والا ہے، اس کی مثال آپ نے کشتی کی دی. آپ نے فرمایا کہ کشتی کی مانند ہے، کچھ لوگ کشتی کے اوپر سوار ہو گئے، کسی نے نیچے والی منزل جو ہے اپنے حصے میں لے لی. اب نیچے والے اوپر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، اوپر والوں نے ذرا ناگواری کا اظہار کیا، تو نیچے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے حصے میں کلاڑا مارتے ہیں اور اس میں سے سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا. اب آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والے آ کر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سوراخ ہونے سے تو ہم سب ڈوب جائیں گے، اگر انہوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، اگر تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو خود بھی بچیں گے، انہیں بھی بچائیں گے، خود بھی ہلاکت سے بچیں گے اور ان کو بھی بچائیں گے، اور اگر انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑا کہ ٹھیک ہے جو چاہے کرے، تو خود بھی ڈوبیں گے، انہیں بھی ڈبوئیں گے. آج یہ ہر معاشرے کی مثال آپ نے دے دی. اب اس معاشرے کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ باطل اور غیر عادلانہ نظام ہے. سب سے بڑا منکر تو یہ ہے کہ اللہ کی کرسی پر انسان حاکم بن کر بیٹھ جائے. اس کے بعد باقی منکرات آئیں گے. اس کے خلاف ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا، ہمیں اپنی قوت کو مجتمع کرنا ہوگا، حق کے لیے منظم ہونا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا، ہمیں اپنے اوقات لگانے ہوں گے، اپنا مال لگانا ہوگا، چاہے وہ جیسے صحابہ نے چند کھجوریں پیش کر دی، اللہ نے اسے قبول کر لیا، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو اپنا مال سارا کا سارا، اپنا تن من دھن پیش کر دے، یا دیگر صحابہ کی طرح. لیکن یہ مارکا چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. بس آخر کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا پلڑا، اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے، یہ فیصلہ جو ہے مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ زندہ رہنے اور اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کی توفیق دے. یہ بین بین کی کیفیت سے اللہ بچائے، یہ سب سے بڑا گھناؤنا جرم ہے منافقت، اللہ اس سے ہمیں پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.